ہار گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
مر گئے سارے فسانے، کربلا زندہ رہی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء، ما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم۔ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے۔ کل مقدمتاً آپ کی خدمت میں موضوع کو بیان کیا کہ کربلا اور تصور حیات۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے ذہنوں میں جو حیات کا تصور ہے وہ کہیں جدا ہے کہ جو کربلا والوں کے پاس ہے۔ کل خود کوشش کی کہ حیات کے جو تعریف ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے۔ جو علماء طبیعت ہیں انہوں نے جس طرح سے حیات کی تعریف کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس کے علاوہ جو متکلمین نے حیات کی تعریف کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ علماء طبیعت یعنی وہ کہ جو نیچر کو سٹڈی کرتے ہیں، وہ جب حیات زندگی کی تعریف کرتے ہیں، چونکہ نئے چہرے ہیں، چاہوں گا کہ پانچ منٹ میں صرف ربط کی خاطر آپ لوگوں کی خدمت میں کل کی اس تعریف کو عرض کر سکوں۔ علماء طبیعت یہ کہتے ہیں کہ حیات سے مراد تین علامات کا ہونا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، تین علامات کا ہونا ہے۔ سب سے پہلی علامت کہا کہ تکاثر ہے، یعنی تولید ہے، یعنی اس میں بڑھاؤ ہے۔ اگر ایک انسان بڑھتا ہے یا اگر ایک وجود بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس حیات ہے، اس کے پاس زندگی ہے۔ دوسری جو علامت وہ ذکر کرتے ہیں وہ نمو ہے، وہ رشد ہے، یعنی وہ پھلتا بڑھتا پھولتا ہے۔ پہلے چھوٹا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کرتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا ہو اس کے بعد بڑھنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ حی ہے، زندہ ہے، حیات رکھتا ہے۔ تیسری جو علامت آپ کی خدمت میں علماء طبیعت کی، یعنی جو نیچر کو سٹڈی کرتے ہیں، وہ جب حیات کو دیکھتے ہیں، وہ جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر وہ شے زندہ ہے کہ جو رسپانس کرتی ہے۔ اگر ردت الفعل نہ ہو، اگر رسپانس نہ ہو تو سمجھا جائے گا کہ وہ حیات دار نہیں ہے، یعنی اس کے پاس اس وقت زندگی نہیں ہے، حیات نہیں ہے۔ جس طرح سے پودے کو اگر پانی دیا جائے اور وہ بڑھنا شروع ہو جائے، اگر ایک سیب کے بیج کو بویا جائے اور وہ سیب کا تناور درخت بن جائے، یہاں تک کہ اس کا خیال رکھا جائے کہ اس پہ سیب لگنا شروع ہو جائے، تو کہیں گے کہ یہ زندہ ہے، ابھی اس کے اندر زندگی کی رمک موجود ہے۔ اگر زندگی کی رمق نہ ہوتی تو یہ سیب نہ بنتا۔ اسی طرح سے اس کے اندر نمو ہے، بڑھتا ہے، تولید مثل ہے۔ ایک سیب کے درخت سے دوسرا سیب کا درخت، تیسرا سیب کا درخت، چوتھا سیب کا درخت، اور اسی طرح سے آگے سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ردت الفعل ہے۔ ردت الفعل یعنی کیا مطلب؟ کہ اگر اس کے کسی پتے کو اگر اس کی شاخ سے توڑ دیا جائے تو اب جتنا مرضی کوشش کی جائے کہ یہ پتا اپنی جگہ سے بڑھ جائے، یہ کبھی بھی بڑھے گا نہیں، چونکہ اس کے اندر سے حیات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا، توجہ سے سنیے گا، درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اہم مطلب کی طرف لے جاؤں گا, توجہ سے سنیے گا. اگر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو وہ حیات ہے کہ جو ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں, ایک انسان میں دیکھتے ہیں, ایک پودے میں دیکھتے ہیں, مختلف اور اشیاء کے اندر دیکھتے ہیں, مختلف اور جرثوموں کے اندر دیکھتے ہیں, بعض ایسے جرثومے ہیں کہ جن کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے, مائکروسکوپ سے دیکھ پاتے ہیں. ممکن ہے جس طرح سے اگر ایک انسان مریض ہوتا ہے اس میں وائرس آ گیا, اب وہ جو وائرس آیا ہے وہ ایک وقت تک ایکٹیو رہے گا اس کے بدن میں, یہاں تک کہ اس کے جتنے بھی جرثومے ہیں اس کے بدن کے اندر سب کے سب ختم ہو جائے, یعنی ان کی حیات ختم ہو جائے, ان کا فعل ختم ہو جائے اور انسان دوبارہ سے شفا یاب ہو جائے. اب ان جرثوموں کو تو انسان نہیں دیکھ پاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی حیات ہے یہ ان تمام موجودات کی ہے, لیکن ایک دفعہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار خود کو بھی حی کہتا ہے, خداوند عالم کہتا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں, پروردگار کہتا ہے میں بھی حی ہوں. تو کیا آیا اسی تعریف کو, توجہ سے جملہ سنیے گا, کیا آیا اسی تعریف کو خداوند عالم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ خدا کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. پروردگار کے اندر نمو نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ پروردگار کے پاس ابھی کم علم اس کے بعد دوبارہ نعوذ باللہ من ذلک, ایسا نہیں. چھوٹا یا بڑا اس کے اندر تصور نہیں ہے, تولید مثل تصور نہیں ہے. جب یہ تصور نہیں ہے تو پھر خداوند عالم کی حیات, اس کا مطلب ہے کہ کیا آیا مخلوق کی حیات سے جدا ہے؟ کہا مخلوق کی حیات سے جدا نہیں ہے, وہی حیات ہے. پس ہم کیسے حیات کی تعریف کریں کہ جس میں تمام موجودات آ جائیں کہ خداوند عالم بھی موجود ہے, وہ بھی حی ہے, وہ بھی اسی حیات کی ڈیفینیشن کے اندر آ جائے. اب غور کریے کہ اتنا بدیہی چیز ہے, اتنی ظاہر چیز ہے زندگی, اتنی ظاہر چیز ہے حیات, کہ اس کی تعریف کرنا مشکل ہو جائے. جس طرح اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ روشنی کی تعریف کرو, روشنی کو ڈیفائن کرو, وہ روشنی کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا, یہاں تک کہ کسی روشنائی والی چیز کو سامنے لے کر آ جائے گا اور کہے گا کہ اس کو روشنی کہتے ہیں. اب غور کریے کہ انسان کیوں اس معمے میں معمہ کے اندر پھنستا ہے. اس کی وجہ یہ ہے چونکہ انسان نے ہمیشہ خداوند عالم کو مجہولات میں تلاش کیا ہے. توجہ سے سنیے گا, ہمیشہ انسان نے خدا کو مجہولات میں تلاش کیا ہے. اگر انسان خدا کو معلومات میں تلاش کرتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا. کس طرح سے اس کی مثال دیتا ہوں, توجہ ہے آپ لوگوں کی, درود پڑے محمد والے محمد. آپ کے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا لایا گیا, آپ نے جو لے کر آیا اس سے پوچھا کہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے, اس نے آپ کو بتایا کہ یہ آٹے سے بنی ہے. آپ نے اس سے اگلا سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ آٹا کہاں سے آیا, کہا گندم کو لیا, گندم کو لینے کے بعد اس کو پیس دیا, اور پیسنے کے بعد اس کے آٹے کو گوندا گیا, اور گوندنے کے بعد اسے روٹی بنائی گئی. آپ نے اسے دوبارہ تیسرا سوال کیا, جب تیسرا سوال کیا اسے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ گندم کہاں سے آئی, کہا ایک کسان نے گندم کا بیج بویا, اس کا خیال رکھا, اس فصل کا خیال رکھا کہ فصل خراب نہ ہو جائے, یہاں تک کہ گندم کا خوشہ بنا, اس کے اندر اس کے دانے بنے, ان دانوں کو جمع کیا گیا, اس کو پیسا گیا, اور آگے سے وہی پروسیس اس نے دوبارہ سے ذکر کر دیا. کہا اچھا بتاؤ کہ وہ جو فصل تیار ہوئی ہے وہ کیسے تیار ہوئی, کہا دھوپ کی تپش ہے, بارش کا پانی ہے, زمین کی زرخیزی ہے, بیج کی سلامتی ہے, ان تمام چیزوں نے مل کر کسان کو یہ طاقت عطا کی کہ وہ جب بیج بوئے اور تمام چیزیں مہیا ہو جائیں تو ابھی یہ گندم کا بیج اس کا خوشہ بن جائے گا. کہا کہ اچھا بتاؤ پھر بارش کہاں سے آئی, جب اسے آپ نے یہ چوتھا یا پانچواں یا چھٹا سوال کیا, جیسے ہی کسی ایک مقام پر جا کے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب آگے کیا جواب دینا ہے. ممکن ہے ایک انسان ایسا ہو کہ جس کو معلوم ہو کہ بارش کا پانی کہاں سے, سمندروں سے سورج کے تپش کے ساتھ بادل بنے, بادل بنتے ہوئے خداوند عالم ان کو کہاں تک لے آیا, یہاں تک کہ وہ بارش برسنا شروع ہو گئی. اگر اس کے یہ علم نہیں ہے تو وہ آگے سے کہے گا وہ خدا ہے کہ جو اس بارش کو برساتا ہے, مجھے پتا نہیں ہے. یعنی جہاں پر وہ مجہول تک پہنچا ہے جہاں پر آ کر اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, اس جگہ پر آ کے کہا یہ کام خدا کا ہے. اس سے پہلے, یعنی اگر یہ جواب دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس سے پہلے جتنا پروسیس ہے وہ خدا کا نہیں ہے. میں نے ہمیشہ خدا کو مجہول میں دیکھا ہے. اگر میں نے علی کی طرح سجدے میں خدا کو جانا ہوتا, اگر میں نے معلوم سے خدا تک پہنچا ہوتا, تو کبھی بھی کسی بھی شے کو سمجھنے میں اتنی دقت نہ کرتا, کبھی بھی اتنی مشکل نہ ہوتی. اگر میں نے امیر المومنین کی طرح معلومات میں خداوند عالم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوتی, کہا کہ یہ جو نقصان ہوا مجھے کیسے نقصان ہوا, کہا معلوم نہیں ہے, میں نے سارے کام ٹھیک کیے تھے, خدا کو پتا ہے کہ یہ نقصان کیسے ہوا, یہ فائدہ کیسے ہوا نہیں معلوم. اچھا, فائدے کا تو اولاً بتا دیتے ہیں کہ فائدہ ایسے ہوا کہ میں نے بہترین طریقے سے انویسٹمنٹ کی تھی, میں نے بہت سوچ وچار کر کے انویسٹمنٹ کی تھی, اور اس کے بعد جب میں نے اس مال کو بیچا تو مجھے فائدہ ہو گیا. میں نے ہمیشہ مجہول میں خدا کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. اسی وجہ سے خدا بند عالم کے ہر اس راز کو مجہول میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں نے خدا بند عالم کو معلوم میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہوتی, جس طرح ایک شخص امیر المومنین کے پاس آ کر کہے کہ مولا آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ بنا سوچے سمجھے جواب کیسے دیتے ہیں؟ کہا اچھا بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا پانچ. کہا تم نے سوچا نہیں, تم نے فکر نہیں کی, ایک دم جواب کیسے دے دیا؟ کہا مولا ہر وقت تو میرے سامنے ہے. کہا جس طرح سے تمہارے ہاتھ سامنے ہے, علی کے سامنے پوری کائنات ہے. معلوم کے ذریعے سے خداوند عالم کو ڈھونڈنا شروع کیا. معلوم یعنی ہر شے کو خداوند عالم کی طرف پلٹانا شروع کیا. کہا اگر میں نے سانس لی خدایا تیری وجہ سے, خدایا اگر میں رنگ دیکھ پا رہا ہوں تیری وجہ سے, خدایا اگر سن پا رہا ہوں کہ یہ حسین کا نام میرے کان میں جائے اور میرے نفس کو پاک کر دے, خدایا تیری وجہ سے. اگر پروردگارہ اس گھر میں فرش عزا کا سلسلہ چل رہا ہے تو تیری وجہ سے. خدایا اگر اس زبان سے علی کا نام جاری ہوتا ہے اور تو زبان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو تیری وجہ سے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. توجہ کی آپ لوگوں نے, ہم لوگ ہمیشہ مجہولات کے ذریعے سے خداوند عالم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پر پھنس گئے وہاں پر جا کے کہا کہ یہ خدا کا کام ہے, جس طرح سے اس سے پہلے خدا کا کام ہی نہ ہو. جیسے ہی انسان تمام چیزوں کو پروردگار کی طرف پلٹاتا چلا جاتا ہے, اب سنیے مناجات امیر المومنین کے جملے سنیے, کہ وہ ذات کے جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں رزق بانٹنے کے لیے واسطہ فیض قرار دیا ہے, وہ جب پروردگار کے سامنے مناجات کرتی ہے تو کہتی ہے کہ انزل غنی و ان الفقیر, اے پروردگار تو غنی ہے اور علی تیری طرف فقیر ہے. کس طرح سے معلومات کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جب تک میں اس معلومات کے ذریعے سے خداوند عالم تک نہیں پہنچوں گا, مجہولات کے ذریعے سے خداوند عالم کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہوں گا, ہمیشہ پریشان رہوں گا. حیات کس قدر واضح مفہوم لیکن میں سمجھ نہیں پاتا, زندگی کس قدر واضح مفہوم لیکن میں نے اس کو اسی علماء طبیعت کی طرح سمجھ لیا کہ جس کے اندر تکاثر ہوگا, جس کے اندر نمو ہوگا, جو ردت الفعل دکھائے گا, جو ریسپانس کرے گا, بس وہی حی, اس کے علاوہ کوئی اور حی ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جاندار ہی نہیں ہے. جس نے ردت الفعل دکھایا, میت نے رسپانس نہیں دیا, وہ کہتے ہیں کہ دل نے رسپانس نہیں کیا, بس ابھی یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ اس کو موت آ گئی, ابھی یہ رسپانس نہیں کر رہا, اس کی جو کہہ لیجئے کہ جو سیلز ہیں وہ ڈیڈ ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی, اس کے دماغ کے سیلز جو ہیں وہ ختم ہو گئے, ان کی موت واقع ہو گئی, جس کی وجہ سے اس کی بدن کی موت واقع ہو گئی. خداوند عالم حی ہے, یعنی کیا مطلب؟ تعریف کی دو چیزوں کے ذریعے سے, یعنی فعال ہے اور دراک ہے. ہر وہ شے, توجہ سے جملہ سنیے گا, ہر وہ شے کہ جو فعال ہو اور دراک ہو, یعنی کیا مطلب؟ یعنی عمل انجام دیتی ہو اور درک کرتی ہو, حس کرتی ہو, اس ذات کو جو بھی ہوگی اس کو حی کہیں. نباتات کے اندر کس مرتبے کی حیات ہے, اس سے بڑھ کر خداوند عالم نے حیوان کو شعور عطا کیا, اس سے بڑھ کر کامل ترین حیات حیوان کے پاس, اس سے بڑھ کر انسان کو خداوند عالم نے حجت باطنی سے نوازا, خداوند عالم نے عقل سے نوازا, اس سے بڑھ کر حیات خداوند عالم نے انسان کو عطا کی. یہاں تک کہ کامل ترین حیات اگر کسی وجود کے پاس ہے تو وہ پروردگار کے پاس ہے. اب غور کریے کہ یہ حی اگر کسی کو خلق کرے گا تو کبھی بھی مردہ خلق نہیں کرے گا. توجہ سے جملے سنیے, اگر یہ حی کہ جس کے پاس مفہوم حیات اکمل ترین ذات, اکمل ترین مصداق اور اکمل ترین مرتبے کا موجود ہے, جب یہ کسی کو خلق کرے گا, حیات عطا کرے گا, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ موت عطا کرے, ہمیشہ حی خلق کرے گا. اسی وجہ سے جب اس حی نے سب سے پہلے کسی کو حیات عطا کی تو ایسی ذات کو حیات عطا کی کہ جس کا چہرہ وجہ اللہ کہلانا شروع کر دیا, کہ جس کے ہاتھ ید اللہ بنتے چلے گئے, کہ جس کی آنکھیں عین اللہ بن گئیں, کہ جس کی زبان لسان اللہ بن گئی. یعنی اس حی نے جب وجود کو حیات عطا کی اور اس وجود کی وجہ سے باقی تمام کائنات کو حیات عطا کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اس وجود کی آنکھیں عین اللہ ہو. اگر اس حی نے اس وجود کو کچھ عطا کرنا ہے تاکہ اس کے واسطے سے باقی تمام کائنات کو حیات عطا کرے تو ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ ید اللہ ہوں. اگر ید اللہ ہوں گے تو وہ جو محجی ہے, حیات عطا کرنے والا ہے, جب اس کے ذریعے سے باقی سب کو حیات عطا کرنا شروع کرے گا تو ایسا دل بنائے گا کہ جو خداوند عالم کی تسبیح میں دھڑکنا شروع کرے گا. جب اس کے واسطے سے, حتیٰ یہاں تک کہ اگر اس کے ذکر سے مردہ ضمیروں کو خداوند عالم نے زندہ کرنا شروع کرنا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ بس ضروری ہے کہ وہ جو محیی ہے, محیی کس کو کہتے ہیں؟ محیی اس کو کہتے ہیں کہ جو حیات عطا کرنے والا ہے. وہ حیات عطا کرنے والا جب اس کائنات کو, جملے غور سے سنیے گا, وہ محیی حیات عطا کرنے والا جب حیات عطا کرے گا تو ایسی حیات عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے سے اگر جس کو یہ حیات عطا کی ہے وہ کسی کو ٹھوکر مار کے بھی کہے گا نا کہ قم باذن اللہ تو وہ کھڑا ہو جائے گا. اس محیی نے ایسے مرتبے پر ایک ذات کو حیات عطا کرنی ہے کہ اگر ہاتھ میں کنکریاں بھی اٹھا لے تو خدا کی گواہی دینے لگے. اس محیی نے ایک ذات کو ایسی حیات عطا کرنی ہے کہ اگر درخت کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ بڑھ کے میری طرف آ جاؤ تو درخت چلنا شروع کر دے. اس محیی نے ذات کو ایسی حیات عطا کرنی ہے کہ مباہلہ پر نصرانی بھی ان پنجتن کو دیکھ کے کہیں کہ دیکھو مباہلہ نہ کرنا, اگر یہ پانچ اس پہاڑ کو کہہ دے کہ اپنی جگہ سے ہل جاؤ تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس محیی نے, کہ جس کے پاس اعلیٰ مرتبے کی حیات موجود ہے, اس نے بعض ذوات کو ایسی حیات عطا کی ہے کہ جو خود محجی ہیں, جو خود محجی ہیں, جو خود حیات عطا کرنے والے ہیں. آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. میرا دل مردہ ہے, میرا دل خداوند عالم کی طرف رغبت نہیں رکھتا, میرا دل مردہ ہے, باہر کسی فقیر کی آہ کو نہیں سنتا, میرا دل مردہ ہے, فلسطین میں موجود مظلومین کو نہیں سنتا, میرا دل مردہ ہے, یمن کے مظلومین کی صدا کو نہیں سن پا رہا. کہا اچھا, اس دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو کچھ نہ کرو یا حسین کرتے چلے جاؤ خدا زندگیاں دیتا چلا جائے. یعنی خداوند عالم نے جملہ غور سے سنیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ کے خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بحق کے حضرت زہرا اس مفہوم کو آپ لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا سکوں. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں, محمد والے محمد. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس محیی نے بعض زوات کو ایسی حیات عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کے ذکر میں بھی ایسی تاثیر رکھ دی ہے کہ مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے. ہمارے پاس ایک قاعدہ فقہیہ ہے, اس میں کہتے ہیں قاعدہ فقہیہ بیسیکلی جو فقہی ابواب کے اندر جس کو جاری کیا جاتا ہے, قاعدہ فقہیہ کہ من احیا ارضا میتتا فہی لہ, جس نے بھی مردہ زمین کو زندہ کیا وہ اس کا محصول اس کا ہے. یعنی ایک ایسی زمین ہے پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر یا مختلف کسی اور جگہ کے اوپر کہ جس کا کوئی دعوے دار نہیں ہے, جس کا کوئی مالک نہیں ہے, جب کسی نے اس کا دعویٰ نہیں کیا ہے تو اگر کوئی انسان اس کے اندر زراعت کرتا ہے, زرخیز کرتا ہے, ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, تو اس کا جو محصول ہے وہ محصول اس شخص کا ہوگا. من احیا ارضا میتتا فہی لہ, جس نے بھی مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہ اس کی ہے. اس نے زراعت کی اس کے اندر کھیتی باڑی کی, اس زمین کو زرخیز کیا, کھاد ڈالی, پانی مہیا کیا, اور سارے بیج وغیرہ بونے کے بعد, ساری علتوں کو مہیا کرنے کے بعد جب اس میں سے محصول نکلا تو خداوند عالم کے قانون کے مطابق وہ جتنا بھی محصول ہے اس حیات کی وجہ سے اس کا ہے. شہید مطہری یہیں پر تطبیق کرتے ہیں کہ ہماری بنجر زمین کو خداوند عالم نے حسین کے ذریعے سے زرخیز کیا ہے. ہمارے دل کی بنجر زمینوں کو حسین کے نام کے ذریعے سے خداوند عالم نے زرخیز کیا, اب اس کا جتنا بھی محصول ہے ہمارا نہیں ہے, حسین کا ہے. ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ امام حسین کا. میں نے اگر اولاد مانگی کہا مولا علی اکبر کا صدقہ ہے, خدایا علی اکبر کا صدقہ مجھے بیٹا دے دے, خدایا مجھے علی اصغر کا صدقہ بیٹا دے دے, مجھے بہترین وارث عطا کر دے, مجھے بہترین اولاد عطا کر دے, مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اس بنجر زمین کے اندر حسین کے نام کا بیج بویا ہے, محصول بھی حسین کا ہے. اور یہ کیسے پتا چلا؟ یہ جو آپ کی زبان سے یا علی جاری ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے, اس محیی نے آپ کو جو حیات عطا کی ہے اس واسطے کے ذریعے کی ہے کہ جس کو خداوند عالم نے خود محیی بنایا ہے. جس کو توجہ کیا آپ لوگوں نے, بس یہ پتا چلا کہ حیات کیا ہے. حیات یعنی فعال ہونا اور دراک ہونا, یعنی اس طرح سے کہ انسان وجود چونکہ انسان کا لفظ استعمال نہیں کرتا, انسان کا لفظ ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں استعمال کریں گے, وجود جو بھی فعال ہوگا یعنی فعل انجام دے گا, اور اسی طرح سے دراک ہوگا یعنی حساس ہوگا, یعنی کسی شے کو درک کر رہا ہوگا, اس کو کہیں گے کہ یہ حی ہے. اچھا خداوند عالم جب حی ہے تو کیسے؟ علماء کہتے ہیں دو صفات کے ذریعے سے. توجہ ہے آپ لوگوں کی, دو صفات کے ذریعے سے. ایک, جب خداوند عالم نے کوئی فعل انجام دینا ہے, فعال ہے, جب کوئی فعل انجام دینا ہے تو قدرت, اور خداوند عالم قادر مطلق, ہر شے پہ قدرت رکھنے والا. اور اسی طرح سے جب دراک ہے, جب خداوند عالم حس کر رہا ہے, جب خداوند عالم درک کر رہا ہے, تو صفت علم. یہ دونوں صفتیں پروردگار کی ذاتی صفات کے جزء لا ينفک, کہ جس کو خداوند عالم کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا, عین ذات ہیں. اب جب خداوند عالم اپنے علم سے, اپنی قدرت سے, جو کہ قدرت مطلقہ ہے, وہ علم کہ جو علم لدنی ہے, علم مطلق ہے, یعنی عالم بکل شیء ہے, ان دونوں صفات کے ذریعے سے جس جس کو خلق کرتا چلا جا رہا ہے, حی خلق کرتا چلا جا رہا ہے. خداوند عالم نے جمادات کو خلق کیا, پتھروں کو خلق کیا, پہاڑوں کو خلق کیا, خداوند عالم نے حیات کے ساتھ خلق کیا. خداوند عالم نے نباتات کو خلق کیا حیات کے ساتھ, خداوند عالم نے آسمانوں کو خلق کیا حیات کے ساتھ. چونکہ وہ حی ایسا ہے کہ جس سے حی کا حیات کا فیض جاری ہے, بخیل نہیں ہے کہ حیات کے فیض کو روک دے, بس جس کو بھی خلق کر رہا ہے حیات کے ساتھ. اب جس کو بھی خداوند عالم نے, توجہ سے سنیے گا جملہ, مشکل مطالب ہے انشاءاللہ, یہ آج کی مجلس تک کے لیے مشکل رکھیں گے, اس کے بعد کوشش کریں گے اس کو مزید آسان سے آسان تر کرتے چلے جائیں. چونکہ مقدمہ چاہتا ہوں ایسی بنیاد بن جائے کہ جس کے ساتھ ہم لوگ جو بات کرتے چلے جائیں وہ اسی مقدمے کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے. خداوند عالم نے, اس لیے آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوں آہستہ آہستہ, تاکہ ایک ایک لفظ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو سکے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بس خداوند عالم کے جو محیی ہے بخیل نہیں ہے, یعنی اس کی حیات جاری ہے. جب جاری ہے, خداوند عالم نے جس مخلوق کو بھی خلق کیا حی کیا, جس مخلوق کو بھی خلق کیا خداوند عالم نے زندگی کے ساتھ حیات کے ساتھ کیا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح بجا لا رہے ہیں وہ کہ جو زمینوں آسمان میں ہے, ہر شے خداوند عالم کی تسبیح. بس کوئی بھی مردار, کوئی بھی مردہ خدا کی تسبیح کو بجا نہیں لا سکتا, زندہ ہے تبھی تسبیح کر رہا ہے. لیکن یہ جو واسطہ فیض تھا, توجہ سے سنیے گا, یعنی اہل بیت, یہ جو واسطہ فیض تھا کہ جن کو خداوند عالم نے خود محیی بنا کے خلق کیا, خود حیات دینے والا بنا کر خلق کیا ہے, یہ اس کے ساتھ جو جتنا جڑتا چلا گیا اسی تسبیح کے ذریعے سے اس کی حیات کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا, اس کی حیات کا مرتبہ بڑھتا چلا گیا. اس کی مثال ایک آپ کو کل دی, مثال لوہا ہے. خداوند عالم نے لوہے کو خلق کیا, یہی لوہا کہ جو خداوند عالم کی تسبیح بجا لا رہا ہے, ایک وہ لوہا ہے کہ جو مرہب کے ہاتھ میں, ایک وہ لوہا ہے کہ جو ذوالفقار کی شکل میں علی کے ہاتھ میں. کیا آیا ان دونوں کا مرتبہ ایک؟ ان دونوں کا مرتبہ ایک نہیں ہے. یہ جو ذوالفقار, وہ انزلنا الحدید, ہم نے جو حدید کو لوہے کو نازل کیا ہے, یہ والا جو لوہا ہے یقیناً علی کے ہاتھ تک پہنچنے کے لیے اس نے بڑی تسبیح کی ہے, یہاں تک کہ مولا کے ہاتھ تک پہنچ سکے, حیات کے اس مرتبے تک پہنچا کہ مولا کہیں کہ یہ ذوالفقار صرف وہاں چلتی ہے جہاں پر سات نسلوں تک میرا کوئی محب نہ ہو. کیسی حیات عطا کی کہ مولا ذوالفقار سے خطاب کریں, کہیں کہ یہ ذوالفقار دیکھ کر چلتی ہے. مالک اشترائے صفین میں کہا مولا کتنے واصل جہنم کیے, امام نے بتلایا اتنے واصل جہنم کیے کہ مولا اس دفعہ تو میں آپ سے بازی لے گیا. مالک اشتر کہتے ہیں کہ مولا اس دفعہ بازی لے گیا, اس دفعہ آپ سے زیادہ میں نے واصل جہنم کیے. امام کہتے ہیں کہ تمہاری تلوار بن دیکھے چلتی ہے, علی کی تلوار سات نسلیں دیکھ کر چلتی ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. توجہ کی, بس اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس لوہے نے, اس حدید نے, اس ذوالفقار نے کتنی تسبیح کی ہوگی, کتنا واسطہ دیا ہوگا, یہاں تک کہ پروردگار جب احد کے مقام پر اتارتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اتار دے بلکہ جبرائیل بھی صدا دے لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کس طرح سے تسبیح کی. اس کا مطلب ہے جتنے جمادات بھی ہیں خداوند عالم نے ان کو ایسی حیات عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں, اس تسبیح کے نتیجے میں انہوں نے اپنی حیات کا خود بندوبست کیا. اس گھر میں مجلس ہو رہی, اس گھر میں ذکر سید الشہداء ہو رہا, جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں پر صف عزا بچھی ہے, آسان بات نہیں ہے, یہاں پر صف عزا بچھی ہے, نہیں معلوم کہ آپ کے نیچے لگی ہوئی اینٹوں نے کتنی تسبیح کی ہوگی کہ پروردگار نے یہاں لا کے جمع کر دیا. کس طرح کی حیات کے ساتھ کتنی تسبیح کی ہوگی کہ پروردگار نے یہاں لا کے جمع کر دیا کہ خداوند عالم کی مشیت یہ ٹھہری کہ انہی کے تسبیح کی وجہ سے, اس گھر کے خلوص کی وجہ سے یہاں پر حسین کا ذکر شروع ہو جائے. کتنی تسبیح کی ہوگی, اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے کہ میں خود سے کہہ رہا ہوں, روایت ہے ہمارے پاس. روایت ہے کہ آٹھویں امام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے امیر المومنین کی ولایت کو آسمانوں کے سامنے رکھا کہ اس کو قبول کرو, تو سب سے پہلے چوتھے آسمان نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا. خداوند عالم, سات آسمان ہیں, خدا نے قرآن کے اندر بھی ذکر ہے سات آسمانوں کا, سب سے پہلے چوتھے آسمان نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا. آٹھویں امام فرما رہے ہیں, کہا کہ جیسے ہی امیر المومنین کی ولایت کا چوتھے آسمان نے, آسمان والوں نے نہیں آسمان نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا, تسبیح بلند ہوئی. خداوند عالم نے کہا اب بیت معمور چوتھے آسمان پر نصب ہوگا. بیت معمور جانتے ہیں نا, بیت معمور یعنی بیت عتیق. بیت معمور یا بیت عتیق سے مراد کہ جب حضرت, روایات ہیں ہمارے پاس کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ خداوند عالم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مرکز بنا دے, کوئی ایسی جگہ بنا دے کہ جہاں پر ہم بھی تیری عبادت کر سکیں. خداوند عالم نے بیت معمور یا بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے کہ بیت معمور یا بیت عتیق ان فرشتوں کے لیے چوتھے آسمان پر بنا دیا کہ ہر روز, روایت کے مطابق چھٹے امام سے روایت ہے, ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت معمور میں نماز ادا کرتے ہیں اور قیامت تک کے لیے دوبارہ سے ان 70,000 فرشتوں کی وہاں پر باری نہیں آئی. اتنا شوق ہے فرشتوں کو بیت معمور میں عبادت کا کہ ہر روز 70,000 فرشتے وہاں پر عبادت انجام دیں اور عبادت انجام دے کے وہاں سے چلے جائیں اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے ان کی دوبارہ باری نہ آئے. بیت معمور خداوند عالم, بعض روایات کے مطابق یہی جو کعبۃ اللہ ہے مکہ میں, اسی کے بالکل اوپر سید میں, سید سے مراد ظاہری بات ہے مادی سید تو نہیں ہے کہ بالکل ہی مرتبے کی بات ہے, اسی مرتبے کے اوپر چوتھے آسمان پہ بیت معمور خداوند عالم نے فرشتوں کی طواف کے لیے قرار دیا ہے کہ جہاں پر مسلسل فرشتے جو ہیں وہ طواف میں رہتے ہیں. کہا کہ اچھا یہ چوتھے آسمان میں بیت معمور بن گیا. کہا دوبارہ سے پہلے آسمان نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا, خداوند عالم نے اپنے عرش کو پہلے آسمان کے مقام پر رکھ دیا. پھر خداوند عالم نے اس دنیا پر امیر المومنین کی, اس زمین پر امیر المومنین کی ولایت کو جب عارض کیا کہ اس کو قبول کرو, تو سب سے پہلے جس سرزمین نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا مکہ, خدا نے کہا کہ اب جب تم نے سب سے پہلے اقرار کیا ہے تو میں اپنا گھر اسی بیت معمور کے تحت کعبۃ اللہ یہاں پر بناؤں گا. اور اس کو شرف بھی کیسے عطا کیا, خداوند عالم نے اس کو عزت بھی کیسے عطا کی کہ جہاں سے مریم کو گزارا گیا ہو وہیں پر علی کی ماں سے کہا گیا ہو آپ تشریف لے آئیے, اس طرح سے خداوند عالم نے عزت عطا کی, وہیں پر کعبۃ اللہ بن گیا. اس کے بعد جس دوسری زمین نے جب امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا مدینہ, خداوند عالم نے رسول کا گھر بنایا. تیسری زمین کہ جس میں خداوند عالم نے جب عارض کیا کہ ولایت امیر المومنین کا اقرار کرو, تیسری جو سرزمین تھی کوفہ, خداوند عالم نے وہاں پر علی کو اس کے حوالے کیا, امیر المومنین کو اس کے حوالے کیا. اس کے بعد جب خداوند عالم نے آسمانوں کی طرف دوبارہ سے عارض کیا, آسمان دنیا کی طرف جب اس نے قبول کیا, خدا نے کہا کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ میں تمہیں ستاروں سے مزین کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے تسبیح بڑھتی چلی گئی, خداوند عالم نے حیات کا مرتبہ بڑھاتا چلا گیا. یہاں تک حیات کا مرتبہ بڑھایا کہ اگر ایک سرزمین خداوند عالم کے کہنے پر سب سے پہلے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرتی ہے تو خداوند عالم وہاں کعبۃ اللہ بنائے. پھر پروردگار نے امیر المومنین کی ولایت کو, آٹھویں امام سے روایت, پہاڑوں کی طرف, پہاڑوں کے اوپر عارض کیا. جب پہاڑوں کی طرف کیا تو سب سے پہلے تین پہاڑوں نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا. کہا کون سے؟ کہا یاقوت نے, کہا فیروزہ نے, عقیق نے, عقیق کے پہاڑ نے, یاقوت, فیروزہ. خداوند عالم نے اسی ولایت کے اقرار کی وجہ سے ان پتھروں کے اندر ایسی خاصیت رکھ دی کہ مومن جب بھی پہنے گا ایک تو اس کی علامت بن جائے گا, خداوند عالم اس کے افلاس کو دور کر دے گا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس حی نے اس کائنات کو, بلکہ مخلوق کو جب خلق کیا ہے تو حیات کے ساتھ خلق کیا ہے. یعنی جمادات ہیں تو حی ہیں, حیات رکھتے ہیں, زندگی رکھتے ہیں. بھئی کیا آیا ایک گھر جہاں پر ذکر سید الشہداء اور دوسری جگہ جہاں پر موسیقی کی محفل ہوتی ہو, برابر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ خاص ہے. حضرت مریم نے جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائی وہ درخت اور باقی تمام درخت کیا آیا ایک جیسے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ خاص ہے. جب حضرت سلمان کو امیر المومنین اور رسول خدا لینے کے لیے چلے جائیں, وہاں پر بیج بوتے چلے جائیں, رسول خدا پانی دیتے چلے جائیں, درخت بنتا چلا جائے, کیا آیا یہ درخت اور باقی کھجور کے درخت ایک جیسے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ خاص ہے. کیا آیا باقی تمام خاک کو کھانا حرام, لیکن ایک خاک ایسی ہو جس کو خدا خاک شفا بنا دے؟ اس کا مطلب ہے کچھ خاص ہے. وہ خاص کچھ اور نہیں ہے, وہ حیات کا مرتبہ ہے, وہ حیات کا مرتبہ ہے. جیسے جیسے زمین درک کرتی چلی گئی, جیسے جیسے اس تسبیح کے مطابق اپنے فعل کو انجام دیتی چلی گئی, پروردگار نے ایسا کرم کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ خاک کوئی شفا کی نیت سے چاٹے تو خداوند عالم اس کو شفا عطا کرتے. کس طرح سے حیات خداوند عالم نے عطا کی, کس طرح سے پروردگار؟ خداوند عالم نے جب اس کائنات کو حی خلق کیا ہے, توجہ سے سنیے گا, آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرنے جا رہا ہوں, ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد. جب خداوند عالم نے اس کائنات کو حیات کے ساتھ خلق کیا ہے, علماء طبیعت اس حیات کی تین قسمیں کرتے ہیں. کون سی کی؟ کہا کہ یا تو حیات نباتی ہے, یا پھر حیات حیوانی ہے, یا حیات انسانی ہے. یہ تین قسمیں. چونکہ ان تین چیزوں کے اندر جو نیچر پڑھنے والے علماء ہیں وہ صرف ان تین چیزوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں رشد ہے, اس میں تکاثر ہے. قرآن اس کے علاوہ بھی بعض حیات کا ذکر کرتا ہے, اس کے علاوہ بھی قرآن نے ذکر کیا. خداوند عالم نے قرآن کے اندر حیات اخروی کا ذکر کیا, خداوند عالم نے قرآن کے اندر حیات لاہوتی کا ذکر کیا, خداوند عالم نے قرآن کے اندر حیات ملکوتی کا ذکر کیا, خداوند عالم نے قرآن کے اندر حیات طیبہ کا ذکر کیا. یہ چار حیات ایسی ہیں کہ جو خداوند عالم نے قرآن کے اندر ان تین کے علاوہ ذکر کی ہیں, یعنی حیات نباتی کے علاوہ, حیات حیوانی کے علاوہ, اور حیات انسانی کے علاوہ. پروردگار نے تین اور قسموں کی, چار اور قسموں کی حیات کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. ان چار قسموں کی حیات میں سے خداوند عالم نے اس کائنات میں بہترین مخلوق کے لیے, اشرف المخلوقات کے لیے ایک حیات رکھی, اور وہ ہے حیات طیبہ. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى لَنُنَحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جس نے بھی اس دنیا میں, مذکر ہو یا مؤنث ہو, زن ہو یا مرد ہو, کسی نے بھی عمل صالح کو انجام دیا ہے, پروردگار اس کو ایسی حیات عطا کرتا ہے کہ جو حیات طیبہ ہے. سب کو عطا نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ جو حیات طیبہ ہے اس کے لیے کوئی ایک ایسا عمل صالح ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں اس دنیا میں خداوند عالم انسان کو حیات طیبہ عطا کرتے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اس دنیا کے اندر حیات طیبہ عطا کرتے. وہ کون سی شے ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا و آخرت کی سعادت مل جائے؟ کمبھ میں ایک مولانا بیان کر رہے تھے, ایک بہت بڑے خطیب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ایسا عمل صالح ہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم حیات طیبہ بھی عطا کرتا ہے اور حیات اخروی بھی عطا کرتا ہے. ایک شخص کا واقعہ سنایا, کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, وہ دعا کیا کرتا تھا, وصیت کیا کرتا تھا کہ مجھے کربلا میں موت آئے, میں کربلا میں دفن ہونا چاہتا ہوں, امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور کربلا میں دفن ہونا چاہتا ہوں. اس نے وصیت بھی کی, کہا کہ اگر میں کربلا زیارت کے لیے جاؤں اور وہاں پر میری موت آ جائے تو دیکھو مجھے واپس نہ لے کر آنا, اپنے ورثہ سے کہا مجھے وہیں چھوڑ آنا, مجھے وہیں دفن کرانا. اس کو حمدان کے علاقے میں, حمدان جو ایران میں ہے, وہاں پر اس کو موت آ گئی. جب اس کو موت آئی تو اس کے ورثہ بہت پریشان ہو گئے. ورثہ پریشان ہوئے کہ میرے والد تو ہمیشہ یہ دعا کی تھی کہ مجھے کربلا میں موت آئے, والد نے ہمیشہ یہ دعا کی تھی کہ میں کربلا میں جا کے مروں, وہیں پر امام حسین علیہ السلام کے جوار میں میری تدفین ہو, وہیں پر مجھے دفن کیا جائے. یہ کس طرح سے ہوا کہ میرے والد کی دعا کو کیا آیا امام حسین نے قبول نہیں کیا؟ وہ جس طرح کی حیات چاہتے تھے, حیات اخروی کیا آیا, ویسی عطا نہیں کی. کہتے ہیں بہت سوچو بچار کے بعد آخر کار اس نے اپنے والد کو وہیں پر حمدان کے اندر دفن کر دیا, وہیں پر اس کی تدفین کر دی. جب اس کی تدفین کر دی تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک کلک رہی کہ میں اپنے والد کی اس میت کو وہیں کربلا لے جاتا, وہاں جا کے اس کے اپنے والد کو وہاں پر دفن کر دیتا. جب میرے والد کی خواہش تھی کہ وہاں پر ان کو موت آئے اور وہاں پر ان کو دفن کیا جائے, ابھی جب وہاں پر دفن نہیں ہو سکے یا وہاں پر ان کو موت نہیں آئی ہے تو میں ان کی میت کو وہاں پر لے جاتا. اس نے علماء سے جا کے پوچھا کہ اس طرح سے دو دن ہو گئے کہ میں نے اپنے والد کی تدفین کی ہے, ان کی بہت خواہش تھی, اس نے بہت زیادہ دعا کی تھی امام حسین علیہ السلام سے, لیکن بہرحال اس کی دعا قبول نہیں ہوئی, وہیں پر حمدان کے اندر ان کا انتقال ہو گیا, تو کیا آیا میں نفش قبر کر کے ان کی میت کو کربلا لے جا سکتا ہوں؟ علماء نے اجازت دے دی کہ اگر اس کی وصیت تھی تو ٹھیک ہے, اس کی وصیت کے اوپر عمل نہیں ہوا, نفش قبر کرو اور اپنے والد کی میت کو کربلا لے جاؤ. اس نے کہا سرمایہ ہے میرے پاس کہ میں اپنے والد کی میت کو لے کے جا سکتا ہوں. انہوں نے نفش قبر کیا, جب نفش قبر کیا اپنے والد کی قبر, جب نفش قبر کیا تو دیکھا کہ والد کی میت ہی نہیں وہاں پر, وہاں پر کسی اور کی میت, وہاں پر کسی اور شخص کی میت. جب اس نے سوچا کہ یہ کس طرح سے, میں نے تو اسی قبر کے اندر اپنے والد کو دفن کیا ہے, میں نے تو اسی قبر کے اندر اپنے والد کی تدفین کی ہے, تو یہ میرے والد کی تو میت نہیں ہے, یہ کس کی میت ہے یہاں پر؟ وہ بہت پریشان ہوا, بڑا معمہ اس کے لیے کہ نہیں معلوم کہ کیا آیا یہاں سے میرے والد کی میت کو کوئی نکال کر لے گیا, یعنی کیا آیا میت کو تبدیل کر دیا گیا, کیا ہوا معلوم نہیں. آخر میں وہ علماء سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم اس طرح سے کیا ہے. اس نے خود سے سوچا ہے میں کربلا جاتا ہوں اور کربلا جا کے وہاں پر پوچھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ کربلا گیا, کربلا جا کے اس کے قبرستان میں, کربلا کے قبرستان میں گیا. جب کربلا کے قبرستان میں گیا وہاں پر گورکھن سے کہا کہ دو دن پہلے کیا آیا یہاں پر کسی میت کا کوئی جنازہ آیا ہے, کیا آیا تم نے کسی میت کو دفن کیا ہے؟ اس نے کہا دو دن پہلے یہاں پر ایک میت آئی ہے اور ہم نے اس کا جنازہ کیا اور جنازہ پڑھا اور اس کو یہاں پر دفن کیا ہے. اس نے علماء سے پوچھا کہ کیا آیا میں نفش قبر کر سکتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ اس قبر کے نیچے کون ہے, کون ہے اس قبر میں؟ جب علماء نے اجازت دی اس کے بعد اس نے نفش قبر کیا تو اس کے والد کی میت وہاں کربلا کے قبرستان کے اندر موجود تھی. وہاں کربلا کے قبرستان کے اندر موجود تھی. اس نے علماء سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے جہاں پر اپنے والد کی قبر کو دفنایا تھا, جہاں پر میں نے اپنے والد کی میت کو دفنایا تھا وہاں پر اس شخص کی میت ہے, اور یہاں جہاں پر اس شخص کو دفنایا گیا تھا وہاں پر میرے والد کی میت. کہتے ہیں کہ حیات ملکوتی میں پروردگار نے بعض ایسے فرشتوں کو زندگی دے رکھی ہے کہ جن کو ملائکہ نقال کہتے ہیں. وہاں پر بعض فرشتوں کے پاس ایسی حیات موجود ہے کہ مومن کہیں پر بھی دفن کیا جائے اٹھتا حسین کے ساتھ ہے. کس طرح کی خداوند عالم نے حیات عطا کی, کس کی وجہ سے؟ اسی عمل صالح کی وجہ سے, اسی ذکر کی وجہ سے, اسی امام حسین علیہ السلام کے گریے کی وجہ سے. کہ خداوند عالم کو پسند ہے, پروردگار گناہوں کو بخشتا ہے کہ کوئی آئے اور آ کر میرے بندے حسین کے اوپر گریہ کرے. خداوند عالم گناہوں کو معاف کرتا ہے. خداوند عالم انسان کی حیات کے مرتبے کو بلند کرتا ہے. آج 2 محرم ہے, آج عصر کے وقت اس قافلے نے کربلا پہنچنا ہے. اس سے پہلے کہ کربلا ورود کے مصائب پڑھوں, بیچ میں چند منزلیں ہیں. اس قافلے نے جب مدینہ چھوڑا ہے نا, جب مدینہ سے چلے ہیں مکہ, وہ کہ جو جانے کعبہ ہو 8 ذی الحج کو احرام, حج کا احرام اتار کے عمرہ مفردہ کی نیت سے احرام اتار دیتے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ کعبے کو چھوڑنا کیسا ہے, کوئی مولا کے دل سے پوچھے کہا مولا اب حج کو ترک کر کے کیوں جا رہے ہیں, کہا میں نہیں چاہتا کہ حسین کا خون خدا کے گھر میں بہ جائے. کیا آیا دیکھ نہیں رہے کہ ان کے احرام کے نیچے ننگی تلواریں موجود ہیں کہ جو میرے خون کی پیاسی ہیں؟ کس قدر مظلومیت ہے مولا کی. امام حسین وہاں سے چلے ہیں, کبھی رستے میں خبر ملتی ہے کہ آپ کے سفیر مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا. امام حسین نے حمیدہ کو بلایا, حمیدہ کے بلا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا. امامت کی پلی ہے, جیسے ہی سر پہ ہاتھ پھیرا نا, ایک دفعہ چیخ کے کہتی ہیں مامو جان کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی, مامو جان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے باپ کو قتل کر دیا گیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اسی منزل پہ حسین کی بھی ایک 3 سالہ ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے, لیکن جب حسین کی لاڈلی یتیم ہوتی ہے کان زخمی کر دیے جاتے ہیں, منہ پہ تماچے مارے جاتے ہیں, دامن کو اجر کو مل. کبھی بتایا جاتا ہے کہ کیسے ابن مصاہر کو بصرہ میں قتل کر دیا گیا. امام حسین کئی مقامات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے آتے ہیں, یہاں تک کہ جب حر کا قافلہ ملا نا, امام حسین نے کہا ہے عباس یہ لشکر مجھے پیاسا لگتا ہے, اپنے مشکیزے کے منہ کھول دو. یہاں تک کہ سارے قافلے کو جب پانی پلا دیا نا, تو امام حسین نے کہا ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلا. جب ہور کے تمام حیوانوں کو بھی پانی پلایا گیا, اب جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تو ہور نے جب آگے بڑھ کے لگام فرس پکڑی ہے, تو ایک دفعہ امام حسین نے کہا تھکلت کا امک, اے ہور تو کیا چاہتا ہے, تیری ماں تیرے غم میں روئے. آگے سے حضرت حر کی بھی معرفت کا اندازہ لگایا, کہا مولا اگر عراق میں کسی اور نے کہا ہوتا پلٹ کے اس کی ماں کا ذکر کرتا, اے مولا آپ کی ماں زہرا ہے, میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ ابن زیاد کو خط لکھ دیا گیا کہ ابھی مولا جو ہے وہ کوفہ کی طرف نہیں آ رہے, راستہ پلٹ دیا گیا. ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں پر زلجنہ مولا کا رخ گیا ہے, مولا ایڑ لگاتے ہیں زلجنہ آگے نہیں بڑھتا ہے. روایت کہتی ہے کہ مولا نے 7 گھوڑے تبدیل کیے, ہر ایک کو ایڑ لگاتے ہیں آگے نہیں بڑھتے. جیسے ہی نیچے اترے کہا عباس پاس ہے کبادی ہے, جاؤ پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے. بنو اسد والوں کو بلایا گیا, بنو اسد کے جوان آیا کہ مولا نے پوچھا کہ بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے, کہا نواس رسول اسے غازنیہ کہتے ہیں, کہا کوئی اور نام بھی ہے, کہا اس کو شط الفرات کہتے ہیں, کہا اس کا اور نام بھی ہے. نام لیتے چلے گئے, روایت کہتی ہے کہ ایک بزرگ ہے آہستہ سے آواز میں کہتا ہے مولا یہاں سے جلدی گزر جائیے, اس کو کربلا کہتے ہیں. امام نے کربلا کا نام سنا, مولا عباس کو کہا اے عباس سارے گھوڑے سے سامان اتار لو, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا, یہی وہ جگہ جہاں سے زینب کے سر سے اجرکم اللہ
خیمے لگا دیے گئے. جناب زینب سب سے پہلے اپنی سواری سے نیچے آئی, جیسے ہی خیمے میں گئی ہے نا چیخ کے بلایا ہے میرے ماں جائے حسین. امام حسین تشریف لے گئے, کہا مولا جتنی جلدی ہو سکے اس سے گزر جائیے, مجھے اس سے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے, مولا میرا دل تڑپ رہا. امام حسین علیہ السلام نے بنو اسد کو بلایا. بنو اسد کو بلانے کے بعد کہا میں زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. کہا کہ مولا ہم آپ کو یہ زمین ویسے ہی دے دیتے. کہا نہیں حسین, اس کا مالک بننا چاہتا ہے. بنو اسد نے 60,000 درہم میں امام حسین کو زمین فروخت کی. امام علیہ السلام نے کہا کہ یہی میں تمہیں ہبا کرتا ہوں. دیکھو دیکھو تین شرطیں ہیں. دیکھو سب سے پہلی شرط یہ کہ جب ہمیں یہاں پر قتل کر دیا جائے گا نا, قیامت تک کے لیے ہمارے زائر آئیں گے, میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ. امام نے زمین خریدتے وقت علی اکبر کو یاد نہیں کیا, کسی کو یاد نہیں کیا, کہا ہمارے زائر آئیں گے. دیکھو 3 دن تک ان کو اپنا مہمان رکھنا, ان کو ہماری قبروں کا نشان بتانا. کہا دوسری شرط یہ ہے, دیکھو اس میں کھیتی باڑی نہ کرنا. کہا دیکھو تیسری شرط یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد ہمیں یہاں پر قتل کر دیا جائے گا, بے گور کفن چھوڑ دیا جائے گا, دیکھو خوف ہوگا, کوئی نہیں آئے گا, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. نہیں معلوم کس کا خیال آیا, بنو اسد کے جوانوں کو کہتے ہیں اپنی عورتوں کو بلا لو. عورتوں کو بلایا گیا, کہا اگر تمہارے جوان نہ آئے نا, تم عورتیں آ جانا, چادر اوڑھ لینا, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. نہیں معلوم مولا کو کس کا خیال آیا, کہا بنو اسد کے بچوں کو بلا لاؤ. جب بچے آئے حسین نے کہا تم تو بچے ہو نا, تمہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. دیکھو جب قتل کر دیے جائے نا, تم کھیلتے کھیلتے آنا, مٹھی میں خاک کربلا اٹھانا, ہمارے لاشوں پہ پھینکتے چلے جانا. آج بھی 10 محرم کو بنو اسد کا قافلہ حسین کے حرم میں بیل چلیے. اے زہرا کے لال کہاں ہو دفنانے. پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے, ہماری نسلوں میں عزادائی سید الشہداء کو باقی فرما. خداوند عالم جتنے مریض ہیں آپ حاضرین میں سے, صاحب خانہ میں سے, آپ کے اقربا میں سے, خداوند عالم تجھے معصومین کا واسطہ دے کے کہتے ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. خداوند عالم صاحب خانہ آپ سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیہ میں جگہ عطا فرما. پروردگارا جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جتنے بے اولاد ہیں تجھے صفی عزا کا واسطہ ہے ان کو اولاد نرین عطا فرما. جن کو دے رکھی ہے ان کو نیک اور صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے تو پروردگار ہے, اس ذکر کے صدقے میں ہمارے قلوب کو منور فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے تو پروردگار ہے, اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. اس گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوند عالم ہمارے ناموس کی حفاظت فرما. خداوند عالم تو رحیم ہے تو کریم ہے, تیری ذات پاک ہے. ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت وری طول عمر عطا فرما. مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. پروردگار مملکت خدا داد پاکستان کو ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, تو رحیم ہے تو کریم ہے تو پروردگار ہے, ان تمام ظالموں کو, ان تمام فسادیوں کو, ان تمام منکرات پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. خداوند عالم اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما. پروردگارہ تو کریم ہے, تجھ سے اس وقت کی سب سے اہم دعا کرتے ہیں, وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما، ہمیں فقر افلاس محتاجی کی موت سے محفوظ فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے آپ تمام حاضرین کے مرحومین بندہ حقیر کے، صاحب خانہ کے مرحومین بالخصوص سیٹ نواز صاحب، سیٹ جواد صاحب، اس کے علاوہ بالخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کے لیے، ممکن کی روح کے لیے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔